Ya Hüseyin, 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 Ya Hüseyin.
Fa'anil امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام درود پڑھیے محمد و آل محمد عنوان سخن امام علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مکتوب وصیت نامہ ہے جو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا کے شہید امام نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام لکھا اور تاریخ کی کتب میں موجود ہے. امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وصیت نامے میں سب سے پہلے اللہ کی الوہیت اور توحید کی گواہی دی اور پھر رسول خدا کی رسالت نبوت کی گواہی دی اور پھر معاد اور آخرت کی گواہی دی. اس میں حکمت ہے. امام نے یہ جو گواہی اور شہادت دی ہے اور کہا کہ ان الحسین یشہد یا ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عند الحق. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی وحدانیت کی بھی اور اس کی الوہیت کی بھی کہ ہمارا معبود وہی ہے اور رسول خدا جو کچھ لے کے آئے وہ حق لے کے آئے اللہ کی طرف سے, وہ اللہ کے نبی ہیں. ان الجنت حق والنار حق وان الساعت آتیت لا ریب فیہا. قیامت آ کے رہے گی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ان اللہ یبعث من فی القبور اور اللہ جو بھی قبروں میں ہے انہیں زندہ کرے گا اور محشر میں لے کے آئے گا. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وصیت نامہ جو ہے اس کا ابتدائی حصہ ہے جس میں اصول دین کو بیان کیا ہے, معاد کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بترا, میں کسی شرارت کے لیے ہوا و حوث کے لیے خواہشات نفسانی کے لیے سیر و تفریح کے لیے نہیں نکلا, نہ فساد پھیلانے کے لیے نکلا ہوں نہ ظلم کرنے نکلا ہوں, بلکہ میں کس لیے نکلا ہوں, بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کا مطالبہ لے کے نکلا ہوں. میرا ارادہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر کروں اور اپنے بابا اور اپنے جد رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کروں. ایک سوال ہے دوستو کہ آخر کیسے ممکن ہوا کہ رسول خدا کی امت قرآن پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, حج کرنے والے مسلمان اپنے نبی کے نواسے کو, ذریت رسول کو قتل کریں, بے دردی سے شہید کریں اور اسی اپنے رسول کی بیٹیوں کو, نواسیوں کو, غیرت کو اسیر کر کے بازاروں درباروں میں لے جائیں؟ یہ سوچنے والی چیز ہے. اتنی بڑی تبدیلی معاشرے میں آتی کیسے ہے؟ اتنا بڑا تحول آتا کیسے ہے؟ لوگ اس طرح سے بدلتے کیسے ہیں کہ لوگ دن دہاڑے نواسۂ رسول کو پیاسا ماریں، ان کی اولاد کو قتل کریں، انہیں شہید کریں، ان کے سر نیزوں پر سوار کریں، اور ان کی غیرت کو قیدی بنا کر ناموس کو، بیویوں کو، رسول زادیوں کو، غیرت کی شہزادیوں کو وہ بازاروں درباروں میں لے جائیں، شہروں میں پھیرائیں، گلی کوچوں میں پھیرائیں، درباروں میں لے جائیں، دربار سجائیں، شہر سجائیں۔ ایسے کیا کیوں ہوا؟ ایسے 11 ہجری کو اللہ کے نبی دنیا سے گئے اور ٹھیک 50 سال بعد 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، 61 ہجری کی ابتدا اور آغاز میں۔ یہ سوچنے والی چیز ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کا مطالبہ لے کے اٹھا ہوں، میرے نانا کی امت میں بگاڑ آ گیا ہے، خرابی آ گئی ہے، فساد آ گیا ہے، برباد ہو گئی ہے میرے نانا کی امت۔ ایک بندے کی اصلاح کے لیے نہیں اٹھاؤں، چند بندوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں نکلاؤں، امت کو ٹھیک کرنے نکلا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ امام کے مد مقابل ایک امت ہے، امت۔ کربلا کی عظمت کو سمجھنا چاہیے ہمیں، کربلا کتنی عظیم ہے۔ کربلا کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے کہ کچھ لوگ، چند لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کربلا، چند لوگوں کی صلاح کے لیے کربلا، ایک شہر کی، ایک گاؤں کی صلاح کے لیے نہیں، ایک امت کو جہالت اور جہلیت سے نکالنے کے لیے ہے، ایک امت کو تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ہے، ظلمتوں سے نکالنے کے لیے کربلا۔ ہدف امت کی صلاح ہے۔ فساد کیا ہوتا ہے امت کے اندر؟ ہمیں فساد کا پتہ چلنا چاہیے تاکہ کربلا ہمارے لیے درس بنے، ہم کربلا سے سیکھیں، اور ہم اگر کربلائی ہیں تو آج کے دور میں اصلاح امت کا جو کام میرے حسین نے شروع کیا تھا ہم اسے جاری اور ساری رکھیں تاکہ زمین سادی ہو ظہور حضرت حجت کے لیے۔ تمام ائمہ علیہ السلام نے ہمارا رخ کربلا کی طرف موڑا ہے، کربلا کی طرف جاؤ، کربلا جاؤ، زیارت کرو، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرو۔ کثرت کے ساتھ روایات ملتی ہیں، حتیٰ ہمارے بعض فقہا کا فتویٰ ہے اگر کوئی شخص مستطیع ہو تو زندگی میں ایک بار مولا حسین کی زیارت فرض اور واجب ہے۔ کربلا آیت محکمہ ہے، قرآن مجید کے اندر آیات متشابہات بھی ہیں اور آیات محکمات بھی ہیں۔ متشابہات کو دیکھ کر انسان جو ہے اسے تعویل کی ضرورت پڑتی ہے، شبہ ڈالتی ہے وہ آیت۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، تعویل کرنی پڑے گی اور آیتوں کے ذریعے۔ جا رب کا، تیرا رب آیا ہے، رب آتا نہیں ہے، آتا وہ ہے جو وہاں موجود نہ ہو، اللہ تو ہر جگہ ہے، پھر آتا کیسے ہے؟ یعنی جا امر رب کا، تیرے رب کا امر آیا ہے۔ تعویل کی جاتی ہے آیات کی۔ تو دوستو درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ ایک بار پھر دودھ بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو آیات متشابہات کی تفسیر آیات محکمات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ہمارے آئمہ کی زندگی میں متشابہات بھی ہیں اور محکمات کربلا ہے، ہر متشابہ کی تفسیر آپ کربلا کے ذریعے کریں گے۔ آئمہ کی پوری سیرت، عمل، کردار اور افکار کی تفسیر، جہاں کہیں شبہ پیدا ہوگا وہ کربلا کے ذریعے کریں گے، اس لیے کہ محمد و آل محمد کی آیت محکمہ کا نام کربلا ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ دور پڑے محمد و آل محمد پر. ایسے نہیں، بلند آواز بھیجے محمد و آل محمد. لہذا رسول خدا نے امت کو انحراف اور فساد سے بچنے کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی. قرآن کی آیات کو لوگوں تک پہنچایا، وحی کو پہنچایا، دین کو پہنچایا، احکام دین کو پہنچایا، پھر بتلایا کہ میرے بعد قرآن کا مفسر کون ہے، قرآن کا مبین کون ہے، حق کون ہے، باطل کون ہے، تم نے کس طرح چلنا ہے. یہ اللہ کے نبی نے بتلایا، جگہ جگہ بتلایا. یہ جو احادیث الفرامین ہے مولا علی اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا کے، در حقیقت یہ اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے ہدایت کے چراغ روشن کرتے رہے، ہدایت کے چراغ روشن کرتے رہے. یہ کہنا کہ حسین منی و علی من حسین، مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی اور ہدایت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا نبی کہہ رہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یعنی اگر آپ نے رسول تک پہنچنا ہے تو حسین تک پہنچو، اگر حسین تک پہنچ گئے، مولا تک پہنچ گئے، تو رسول تک پہنچ گئے. یہ اللہ کے نبی نے کہا، یہ کوئی خالی تعریفیں نہیں ہیں. اللہ کے ہر قول میں، اللہ کے نبی کے ہر قول اور فرمان میں ہمارے لیے ہدایت ہے. وہ ہمارے ہادی بن کے آئے ہیں، ہمارے ہادی بن کے آئے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی روایات، میں ان کو پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، آئمہ علیہ السلام کے فضیلتوں کے بارے میں، فضائل اور مناقب کے بارے میں، ساری کی ساری روایات اور جو ہیں وہ ہدایت ہے ہمارے لیے، امت کے لیے ہدایت ہے. مخاطب امت محمدی ہے، پوری امت قیامت تک کے لیے امت محمدی مخاطب ہے. حکمت ہے ان کے اندر. لہذا اسی طرح سے کربلا کے بارے میں بھی ہمارے آئمہ نے بہت توجہ دی ہے اور ہماری توجہ دلائی ہے، کربلا کی عظمت کو بیان کیا ہے، زیارت کو بیان کیا ہے، کربلا جو بیان کیا ہے. لوگوں نے اہل بیت کا راستہ چھوڑ دیا، توحید سے دور ہو گئے. دور پڑھنے محمد و آل محمد پر. لہذا امام کے مقابلے میں ایک امت ہے جس امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. امام کا ٹکراؤ، مبارزہ، جہاد ایک امت کے ساتھ ہے. لہذا کہا دور پڑھ لے محمد والے محمد پر. اور مروان بن حکم نے جب کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، امام نے کیا کہا؟ غور سے جملے سنیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اگلا جملہ سنو، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّتُ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید. جب امت پر یزید جیسے حاکم مسلط ہو جائیں، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، اسلام کا خاتمہ ہے پھر. کب؟ اسلام کی فاتحہ ہے پھر. کب؟ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّتُ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید، جب یزید جیسے امت پر حاکم بن جائیں. کس جیسے؟ یزید جیسے. یزید صفت لوگوں سے لڑائی ہے امام کی، یزید صفت لوگوں سے لڑائی ہے. نہیں کہا کہ جب یزید حکمران بن جائے، نہیں. کیا کہا؟ جب یزید جیسے حکمران بن جائیں پھر اسلام کا خاتمہ ہے، پھر دین کا خاتمہ ہے، پھر دین برباد ہے، امت امت کا تذکرہ ہے. اس بولیت الامت برائن مصر یزید، یزید جیسے حکمران ہو جائیں پھر یزیدی ماحول بن جائے گا، یزیدی کلچر بن جائے گا، یزیدی سوسائٹی بن جائے گی، یزیدی معاشرہ بن جائے گا. پھر یزیدی معاشرہ کیا کرتا ہے؟ پھر یزیدی معاشرہ بے حیائی پھیلاتا ہے، ظلم کرتا ہے، انسانی حقوق پامال کرتا ہے، لوگوں کو خدا سے دور کرتا ہے، عبادات کی روح ختم ہو جاتی ہے، عبادات کی روح ختم ہو جاتی ہے. یزیدی معاشرہ، یزیدی معاشرے کی کوک سے شبر پیدا ہوتے ہیں، ہرملا پیدا ہوتے ہیں، خالی پیدا ہوتے ہیں، قاتل اور ظالم پیدا ہوتے ہیں. یہ معاشرہ ایسا ہے، امت ایسی ہے، سوسائٹی ایسی ہے. یزیدی معاشرے کی خصوصیات امام نے بیان کی ہیں. یزیدی معاشرے کے اندر ذلت پذیر ہو جاتے ہیں لوگ، ذلت پذیر یعنی ذلت کو قبول کر لیتے ہیں، ذلت ان کے وجود میں رچ بس جاتی ہے، ذلت پذیر. ظلم پذیر ہو جاتے ہیں، ظالموں کے آگے سر جھکا لیتے ہیں، ظالموں کے اعلی کار بن جاتے ہیں، ان کے دست و بازو بن جاتے ہیں، ظالموں کی آنکھیں بن جاتے ہیں، ظالموں کے کان بن جاتے ہیں، ظالموں کی زبان بن جاتے ہیں، اور ظالموں کے ہاتھ بن جاتے ہیں، ظالموں کے ہاتھ بن جاتے ہیں. یزید کی آنکھیں بن جاتے ہیں وہ، یزید کے کان بن جاتے ہیں وہ، یزید کی زبان بن جاتے ہیں وہ، اور یزید کے ہاتھ بن جاتے ہیں وہ. جب معاشرہ یزیدی ہو جاتا ہے تو یہ فاسد معاشرہ دور پڑے محمد والے محمد پر. دو طرح کا معاشرہ ہوتا ہے، جیسے فاسد معاشرہ اور فاسد امت اور صالح امت. توجہ چاہتا ہوں، صالح امت اور فاسد امت. ایک بدل پڑے محمد والے محمد. میں نے آج ایک گھنٹہ پورا پڑھنا ہے، اوپر نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں گھڑی اپنے ساتھ رکھی ہے، کل مجھے اندازہ نہیں ہوا، تو آپ توجہ دیں گے. میں تھوڑا سا فضائل کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا تاکہ میں اپنا مطلب پہنچا سکوں. ایک دن پورا، ایک دن پوری مجلس فضائل پر پڑھوں گا، دونوں پڑھے محمد والے ان پر. دیکھو اس کو سمجھے ذرا، ہم نے، ہمارے اہل سنت علماء نے بھی اور اہل تشیع نے بھی اس حدیث کو نقل کیا جس کا نام ہے حدیث قرب النوافل، کہ خدا المتعال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا آتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ احببتہ، یہاں تک کہ میرا وہ محبوب بن جاتا ہے. جب میرا محبوب بن جاتا ہے تو پھر میں اس کی وہ میں آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. درست ہے، یہ قرب النوافل ہے. اور قرب الفرائض کیا ہے؟ کہ انسان فرائض کے ذریعے خدا کے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی آنکھ بن جاتا ہے، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ بن جاتا ہے. درجات اور مراتب ہر چیز کے، پہلے درجے کا ید اللہ اور آخری درجے کا ید اللہ، درجات اور مراتب ہیں. یہ اللہ کی زبان بن جاتا ہے، لسان اللہ، اللہ کی آنکھ بن جاتا ہے، عین اللہ، اللہ کے ہاتھ بن جاتا ہے، ید اللہ. یہ فرائض کے ذریعے جو قرب خدا حاصل ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے روایت کہتی ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے. صلاح کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص جیسے فاسد معاشرہ یزیدوں کی زبان بن گیا، یزیدوں کی آنکھ بن گیا، یزیدوں کے ہاتھ بن گیا، اب یزید اپنے کام ان کے ذریعے کرتا ہے، ایسے ہے یہ نہیں ہے، فرعون اپنے کام ان کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کے اندر یزیدیت سرایت کر گئی ہے، اور یزیدیت کے یہ ہاتھ پاؤں پیر کان آنکھیں بن گیا ہے، زبان بن گیا ہے۔ ایسے ہی سالم معاشرہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کی زبان بن جائے، اللہ کے نبی کی آنکھیں بن جائے، اللہ کے نبی کے ہاتھ بن جائے، یا یوں کہیں محمد و آل محمد کے ہاتھ، ان کی زبان، ان کی آنکھیں اور ان کے کان بن جائے۔ یعنی محمد و آل محمد جن امور کو انجام دیں ان کے ذریعے انجام دیں۔ کربلا میں جو 72 تھے وہ اپنے امام کی زبان بھی تھے، آنکھ بھی تھے، کان بھی تھے، اور اپنے امام کے ہاتھ بھی تھے۔ امام ان کے ذریعے لڑ رہے تھے یزیدوں کے ساتھ۔ امت چاہیے امام کو، امام چاہتے ہیں کہ امت یزیدی نہ ہو، امت ایسی ہو جو یزید کے، ایسی نہ ہو جو یزید کا ہاتھ بن جائے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جب ظلم ہوتا ہے، آرڈر آتا ہے ظالم کا، اور پھر جو نیچے ہرکارے ہوتے ہیں پھر وہ ظلم کرتے ہیں، وہ ظالم کی یہ آنکھیں بھی ہوتی ہیں اس کو دیکھ کے بتاتے ہیں، اس کے کان بھی ہوتے ہیں سن کے اسے بتاتے ہیں، اس کی زبان بھی ہوتی ہے اس کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ بن کر ظلم کرتے ہیں۔ ہے یہ نہیں ایسے؟ کربلا میں جو مار رہے تھے یزید، عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد، اور اپنے ان لشکریوں کے ذریعے یزید ان کے ہاتھوں سے کام لے رہا تھا، ان کے کانوں سے کام لے رہا تھا، ان کی زبان سے کام لے رہا تھا، ان کی آنکھوں سے کام لے رہا تھا۔ معاشرہ فاسد ایسے ہوتا ہے کہ وہ شیطانوں کی زبان بن جاتا ہے، آنکھ ہاتھ اور کان بن جاتا ہے، بولتا ہے تو شیطان بولتا ہے، سنتا ہے تو شیطان سنتا ہے، دیکھتا ہے تو شیطان دیکھتا ہے، چلتا ہے تو شیطان چلتا ہے۔ معاشرہ برباد ایسے ہوتا ہے، برباد معاشرہ جب ابلیس، جب شیطان، جب یزید کی ولایت کو قبول کر لیتا ہے، یزید کی ولایت مان لیتا ہے، تو پھر وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں جس ولایت کے ساتھ منسلک رہنے کا حکم دیا ہے وہ ارشاد خداوندی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی بس صرف اور صرف اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ہم راکعون، اور پھر وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، یعنی تمہارا ولی علی ہے۔ روپڑے محمد والے محمد، یعنی تم اس ولایت میں جب آ جاؤ گے تو تم اللہ، رسول اور علی کی آنکھیں بن جاؤ گے، ان کی زبان بن جاؤ گے۔ آپ مجھے بتائیں سلمان فارسی ان کی زبان تھا یا نہیں تھا، ان کے ہاتھ تھا یا نہیں تھا، ان کی آنکھیں تھا یا نہیں تھا، ان کے کان تھا یا نہیں تھا، اس کا پورا وجود ان کے اختیار میں تھا، وہ مطیع محض تھا ان کا، ان کے اشاروں پہ چلتا تھا، ان کے ارادے سے چلتا تھا، وہ فنا تھا ان کے ارادے میں اس کا ارادہ۔ لہذا تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور علی ولی ہے تمہارا۔ اس ولایت کے اگر حصار میں رہو گے، اس ولایت کے آستانے پر سر جھکائے رکھو گے تو کبھی فاسد نہیں ہوگے تم لوگ، کبھی برباد نہیں ہوگے تم۔ تمہاری اگر کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ پوری ہوتی رہیں گی جب سوسائٹی اور معاشرہ اہل ولایت کا ہو جائے، فضا انوائرمنٹ کون سی ہو جائے، ولایت والوں کی ہو جائے، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، مولا علی کی ولایت، اہل بیت کی ولایت، امام زمانہ کی ولایت، لوگ مطیع ہو جائیں ان کے۔ اور قرآن پھر کہتا ہے آگے آیت میں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس نے اللہ کو ولی مان لیا، اپنا لیا، اس کے رسول کی ولایت کو قبول کر لیا، اور علی کی، علی صاحبان ایمان کی جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، اعلی تر رکوع میں زکات دینے کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، سائل آیا، سوالی آیا، محتاج آیا، اس نے مانگا، مولا علی نے حالت رکوع میں اشارہ کیا، جب کسی نے نہیں دیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، مولا علی نے انگلی کا اشارہ کیا، اس نے مولا علی کی انگشتر کو اتار لیا، جب یہ آئے جب مولا علی نے حالت رکوع میں زکات دی، صدقہ دیا، تو فوراً آیا ولایت، تاج ولایت بن کر اتری، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اللہ ولی، رسول ولی اور اہلی ولی. میں نے پڑھا ہے بعض لوگوں کو پتا چلا کہ انگوٹھی دینے سے آیت اترتی ہے، تو ایک بندے نے نا روز ایک انگوٹھی دے کے نماز میں کسی سائل کو، اگر تم آ جانا میں انگوٹھی اشارہ کروں گا لے لینا، انگوٹھی دیتا پھر آگے پوچھتا اللہ کے نبی سے کوئی آیت تو نہیں اتری. وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، آیت اترنے کے لیے علی جیسا اخلاص چاہیے. آیت اترنے کے لیے اسباب نزول آیت ہیں، علی انگوٹھی دے گا، انگشتر دے گا، اخلاص چاہیے. لہذا جنگوں میں بہت لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں، لیکن ضرب صرف علی کی افضل من عبادت سکلین ہے، صرف علی کی ضرب ہے جو سکلین کی بندگی سے افضل ہے. کیوں؟ علی جیسا اخلاص چاہیے، اور کسی کی ضرب سکلین کی بندگی سے افضل نہیں ہو سکتی. خالی ضرب سکلین کی بندگی سے افضل نہیں ہے، علی کا سجدہ سکلین کے سجدوں سے افضل ہے، علی کا رکوع سکلین کے رکوعوں سے افضل ہے، علی کا ہر عمل سکلین کے عمل سے افضل ہے، چونکہ علی امام ہے اور علی کا ہر عمل تمام اعمال کا امام ہے. پڑھ لے محمد والے محمد والے. اور جب تم نے قرآن کہتا ہے کہ اللہ، رسول اور علی کو ولی مان لیا، اپنا لیا، ان کی ولایت میں آپ آ گئے، تو جو کرے میری طرف، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ قرآن عجیب آیت آگا جان، سورہ مائدہ پڑھیں آپ، 52 نمبر آیت سے شروع کریں، نیچے لگ جائیں. پھر کیا ہوگا؟ خدایا جس جس نے اللہ، رسول اور علی کو اپنا ولی اپنا لیا، ان کی ولایت پر ایمان لے آیا، ان کا ہو گیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کہتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. دیکھو دوستو وہ سے سنو جملہ، سن لو یہاں پر، جب میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ اگر میرے گھر آئیں گے تو آپ، جب میں چپ ہو جاؤں تو آپ منتظر رہیں گے بھی اگلی بات ابھی کرے، ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ جملہ ناکافی ہے، آدھی بات ہے. اگر آپ میرے گھر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کو کتابیں دوں گا، آپ کو کھانا کھلاؤں گا. بالآخر یہ ساتھ جملہ لگنا چاہیے تاکہ بات کمپلیٹ ہو. بعض اوقات پہلے سے پتا ہوتا ہے یا بعد میں چیز کا ذکر ہو چکا ہوتا ہے، لہذا یہ دوسرا جملہ بیان نہیں کیا جاتا. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں آپ کے گھر آیا تو آپ مجھے کب کھانا کھلائیں گے؟ میں کہوں گا جب آپ میرے گھر آئیں گے. اب دوبارہ کہنے کی ضرورت آگے نہیں. اس قرآن کی آیت کو دیکھو، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس نے اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی مان لیا. خاموشی. اگلا جملہ کیا ہے؟ فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. پس بتحقیق صرف اور صرف اللہ کی حزب، یعنی حزب اللہ غالب آ سکتی ہے، اور کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ بعد والا جملہ بتلاتا ہے کہ بیچ والا جو جملہ ہے وہ کون سا تھا جو ذکر نہیں ہوا. جس نے بھی اللہ، رسول اور مولا علی کو اپنا ولی مان لیا، بعد والا جملہ بتلاتا ہے بیچ میں کیا ہے، وہ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کی حزب بن جائے گا، وہ لوگ اللہ کی جماعت بن جائیں گے. پس بتحقیق اس دنیا کے اندر صرف اور صرف وہ جماعت غالب آ سکتی ہے جو حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہو. اور آپ نے دیکھ لیا، دنیا والوں نے دیکھ لیا، آج اس دنیا کے یہود و نصارہ کو، اس دنیا کے یزیدوں کو کون شکست دے رہا ہے؟ وہی جن کے ہاتھ میں مولا کی ولایت کا پرچم ہے، علی والے ہیں جو اس دنیا میں اس دنیا کے یزیدوں کو شکست دے رہے ہیں. ہے یہ نہیں ہے؟ کل پرسو کیا ہوا لبنان میں؟ مجھے خود سید حسن نے کہا، ہم نے, کیونکہ ولایت سے متصل ہو گئے نا, پھر ولی ان کی مدد کرتا ہے, ولی ان کی مدد کرتا ہے. کہتے ہیں ہم نے جب سے اسرائیل سے ٹکرائے ہم لوگ, ہم نے جب بھی جس امام کو پکارا وہ ہماری مدد کروائے, اور ہم نے دیکھا بھی ہے. بیدار ہو کے سنو, 2006 کی جنگ میں کہتے ہیں ہمارا مجاہد میزائل فائر کرنے کے لیے اسرائیل پر نکلا, جلدی فائر کر کے واپس آنا ہوتا تھا مورچے کے اندر, اس کو دیر لگ گئی. اسرائیلی جہازوں نے دیکھ لی جو سرولینس کر رہے تھے, اس کی طرف میزائل فائر کیا. جب میزائل اس کی طرف فائر ہوا, بے اختیار اس کے منہ سے نکلا, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی. یہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا, ایک شخص نے آگے بڑھ کر آتے ہوئے میزائل کو ہاتھوں میں لے کر دو ٹکڑے کر کے پڑے پھینکا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں میری مدد کرنے والے, انہوں نے کہا کیا تو نے مجھے پکارا نہیں تھا. پکارا نہیں تھا, جس کو پکارا کہتے ہماری مدد کو آئے. ایک علی شرف الدین نام کا ان کا مجاہدہ کہتے مجھے اسرائیلیوں نے پکڑ لیا, پکڑ کے ایک بلڈنگ میں لے کے گئے, جا رہے تھے اور میرے اوپر انہوں نے انتہائی وحشی کتا چھوڑ دیا جو دور دور میری طرف آیا. جب میری طرف بڑھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا, ناؤد علی ین مذر العجائب تجد اون لك فی النوائب کل هم و غم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی. وہ دوڑتا ہوا کتا آیا اور میرے پاؤں میں آ کے بیٹھ گیا. یہ خوفزدہ ہو گئے مجھے دیکھ کر, کیا پڑھا تو نے, اور مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ ہے علی والا, جو ان کی ولایت میں آ جاتا ہے پھر یہ اسے تنہا نہیں چھوڑا کرتے, ہر مشکل میں مدد کرتے ہیں, ہر مشکل میں مدد کرتے ہیں. دوستو اللہ نے ہمیں یہ راستہ بتایا, درود پڑھے محمد و آل محمد پر. امام چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرف لے کے آ جائیں, لہذا میں نے کچھ ابن کولوے نے کامل الزیارات میں یا زیارت عاشورہ کے کچھ جملے نقل کیے, میں بیان کرتا ہوں. فلعن اللہ امتن, اے امام لعنت اللہ کی اس امت پر, اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت, جس امت نے آپ پر ظلم اور جور کی بنیاد رکھی ان پر لعنت. کس پر لعنت؟ اس امت پر لعنت ہے. ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی, خالی شبر پر لعنت نہیں ہے, خالی ہرملہ اور کھولی پر لعنت نہیں ہے, ان سب پر لعنت ہے جو اس سسٹم کا حصہ تھے جس نے مولا حسین کو مارا ہے. اگلا جملہ سنیں, ولعن اللہ امتن, اس امت پر اللہ کی لعنت ہو, دفعتکم عن مقامکم, جس نے آپ کو اپنے مقام سے نیچے کیا, ہٹایا, وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمْ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا, جو اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا تھا اس مرتبے سے آپ کو گرایا. وَلَعَنَ اللَّهُ قَتَلَتَكُمْ, اور اللہ کی لعنت ہو آپ کے قاتلوں پر. وَلَعَنَ اللَّهُ مُمَاحِدِينَ لَهُمْ بِالتَّمْكِينَ مِنْ قِتَالِكُمْ, اور ان پر بھی لعنت ہو جنہوں نے آپ کے قتل پر ان کی مدد کی. اس امت پر لعنت ہو. پھر فرمایا زیارت مطلقہ امام حسین علیہ السلام کی, جو سند کے لحاظ سے بہت معتبر ہے, لعنت امت قتلتکم, اے امام اس پر لعنت کی گئی ہے, اس امت پر جس نے آپ کو مارا ہے. چند ہزار پر لعنت نہیں ہے جو کربلا آئے تھے, نہیں, اس امت پر لعنت ہے جس نے آپ کو مارا ہے. قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے, اے نبی سے کہہ دے, فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین, اے نبی ان یہود و نصارہ سے, اہل کتاب سے کہہ دے کہ تم اگر ایمان والے ہو, کہتے ہو مومن ہیں, تم نے اپنے سے پہلے والے انبیاء کو کیوں قتل کیا ہے؟ یہ تو سوکر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, انہیں کیوں قاتل کہا جا رہا ہے؟ ہاں, انہیں اس لیے قاتل کہا جا رہا ہے کہ ان اسلاف کے عمل پر یہ راضی تھے. جب راضی تھے, من رضی بفعل قوم فانه منهم, جو قاتلوں پر راضی ہے وہ بھی قاتلوں میں شمار ہے. امت پر لعنت. فرماتے ہیں لعنت امت قتلتکم, اس امت پر لعنت جس نے آپ کو مارا ہے. وامت خالفتکم, اور اس امت پر لعنت جس نے آپ کی مخالفت کی. وَأُمَّتُمْ جَحَدَتْ بِوِلَایَتِكُمْ، اور اس امت پر لعنت ہے جس نے آپ کی ولایت کا انکار کیا، کی ولایت کا انکار کیا۔ وَأُمَّتُمْ ظَاهَرَتْ عَلَيْكُمْ، اور اس امت پر لعنت ہے جو مل کر اکٹھے ہو کر آپ کے مقابلے میں آ گئے۔ امت پر لعنت ہے، ضرور پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ امت پر لعنت ہے۔ دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں والامت مصرت علی مقتہی مجتمعت علی قطعیت رحمہی و اقصائے ولدہی۔ امت اکٹھی ہو گئی تھی رسول خدا کے ساتھ، قطع رحم کریں، ان کی اولاد کو قتل کریں، ان کی اولاد کو جلا وطن کریں۔ فقتل من قتل وصبی من صبی واکسی من اکسی، پھر کوئی مقتول ہے، کوئی قیدی ہے، اور کوئی جلا وطن ہے۔ خدا المتعال نے بھی امتوں کو خطاب کیا قرآن مجید میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے لیے رسول بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، توحید کے دائرے میں آ جائیں اور طاغوت سے دور رہیں۔ امت یہ سمجھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نواسۂ رسول ہے، وارث آدم ہے، وارث عیسیٰ ہے، وارث نوح ہے، وارث ابراہیم ہے، وارث موسیٰ ہے، وارث محمد ہے، تمام انبیاء کا وارث ہے، اور امام کا مخاطب بھی امت ہے، چند لوگ نہیں ہیں۔ پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ لہذا امام کے مقابلے میں ایک امت تھی، ایک وسیع امت۔ پوری یزیدی سسٹم امت کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے امت کے اندر، اس کا معاشی نظام، سیاسی نظام، سماجی نظام، حقوقی نظام، جوڈیشری کا سسٹم، اس کا عسکری سسٹم، یہ سارے کا سارا سسٹم ایک امت کے اندر ہے، پورا ایک سسٹم ہے۔ اس امت کا، اس فاسد امت کا جو محور توحید سے ہٹ گئی، جو محور رسالت سے ہٹ گئی، جو محور اہل بیت سے ہٹ گئی، اب امام حسین علیہ السلام نے، یعنی یہ امت مر گئی، یہ چلتی پھرتی لاشیں بن گئے، ان کے ضمیر مر گئے، ان کا وجدان مر گیا، ان کی فطرت مر گئی، ایسی امت بن گئی۔ اس امت کو ہلانا ہے، جنجوڑنا ہے، بیدار کرنا ہے، رہ حق کی طرف لے کے آنا ہے، حق کو باطل کے درمیان ایسی سرخ لکیر کھینچنی ہے کہ قیامت تک کوئی اس سرخ لکیر کو مٹا نہ سکے۔ ڈاکٹر آئی ٹی نے کہا ہے، شہید آئی ٹی نے، کہ دنیا کے ظالم ہر رنگ کو مٹا سکتے ہیں، لیکن خون کے سرخ رنگ کو دنیا کو کوئی ظالم نہیں مٹا سکتا۔ حق کو باطل گڑبڑ ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا حق کیا باطل کیا ہے۔ حج بھی ہو رہا ہے، زکات بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، عجیب امت ہے، عجیب نفاق ہے۔ اللہ کے نبی کا مقابلہ کافروں کے ساتھ تھا، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں تھا، لات منات اور عزہ کی پرستش کرنے والوں کے ساتھ تھا، اور میرے حسین کے مقابلے میں وہ ہے جو اذانیں دیتے تھے، جو قرآن پڑھتے تھے، جو حافظ قرآن تھے۔ یہ نفاق تھا امت کے اندر، جس نے خانہ کعبہ کو اڑھایا، جس نے مدینہ تو رسول پر حملہ کیا، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے، یہ امت۔ اس امت کے خلاف میرا حسین اٹھائے دوستو۔ اب امام کو ایسے افراد چاہیے جو امام کا ساتھ دیں۔ جیسا امام نے پکارا ہے، مکہ سے چلے، مدینہ سے چلے تو پکارا، مکہ سے چلے تو پکارا، کربلا پہنچے تو پکارا، قیامت تک کے انسانوں کو پکارا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، اس عظیم کام کے لیے مدد کرنے والا۔ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں کہہ رہا دوستو، میرے حسین نے اگر اپنی جان دی تو کسی بڑے کاز کے لیے دی ہے۔ وہی کاز ہے جو بعثت انبیاء کا تھا، جو بعثت رسول کا تھا، اسی کاز کے لیے قربانی دی ہے، اصول دین کے لیے قربانی دی ہے۔ امام اصول دین پر قربان ہوئے، ضرور پڑھے محمد و آل محمد۔ اس عظیم کاز کے لیے پھر امام نے گلدستہ بنایا، افراد کو چنا اور اہل بیت کے گھر میں کربلا کا تذکرہ ہوتا تھا، ذکر ہوتا تھا، بچہ بچہ جانتا تھا کربلا آنے والی ہے، آئے گی. لہذا کربلا میں جو بھی مولا حسین کے ساتھ آیا تھا رشتوں کی خاطر نہیں آیا تھا، رشتے نبھانے نہیں آیا تھا، ہر کوئی اپنے امام کا ساتھ دینے کے لیے آیا تھا. جناب ثانی زارا اس لیے نہیں تھی کہ میرا بھائی کربلا گیا ہے، نہیں، میرا امام جا رہا ہے. علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ نہیں، اپنے امام کے ساتھ آئے تھے. ام رباب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں، اپنے امام کے ساتھ آئی تھی. قاسم اپنے چچا کے ساتھ نہیں، اپنے امام کے ساتھ آیا تھا. رشتے نبھانے نہیں آئے تھے. یہ یقین کریں، اگر صرف بی بی کا بھائی گھوڑے سے گرتا، بی بی کبھی خیمہ سے باہر نہ آتی. بی بی کا امام گرا تھا گھوڑے سے. میں قربان جاؤں، اہل بیت کے گھر میں ثانیہ زہرا نے بھی بچپن سے کربلا کو سن رکھا تھا. شہزادی اپنے حسین کی نصرت کے لیے کربلا آئی. کہتے ہیں جب شادی ہوئی نا تو شرط رکھی تھی میری شہزادی نے، جہاں میرا حسین جائے گا میں وہاں جا سکوں گی. اور ہر روز مجھے حسین کی زیارت کی اجازت ہوگی. کہتے ہیں ہر نماز فریضہ سے پہلے میری شہزادی حسین کی زیارت کرتی ہے. اور جب امام قرآن پڑھ رہے ہوتے، بی بی کو آتا دیکھتے، قرآن بند کر کے کھڑے ہو جاتے، میری زینب آئی. میں قرآن میں قربان جاؤں، جس شہزادی کے لیے میرا امام کھڑے ہو جاتے تھے وہ کئی گھنٹے شرابی کے دربار میں کھڑی رہی. رونا معرفت کا ہے دوستو. کئی گھنٹے شرابی کے دربار میں کھڑی رہی اور ظالم ہاتھ کا اشارہ کر کے پوچھتا تھا، من ہاذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ کہا جاتا ہاذہ زینب بنت علی، یہ علی کی بڑی بیٹی ثانیہ زہرا ہے. میں قربان جاؤں، جس کا نام ملائکہ کی محفل میں بھی ادب سے لیا جائے. جب دنیا میں آئی، علماء نے کتب میں لکھا ہے کہ آنکھیں نہیں کھولی جب تک حسین سامنے نہیں آئی. پہلی زیارت حسین کی تھی. میری شہزادی نے اپنے بابا سے کہا، بابا اس بچی کو عجیب محبت ہے حسین سے. گھر میں جدھر جدھر حسین چلتے چلے جاتے ہیں، اس بچی کی نگاہیں حسین کا تعاقب کرتی ہیں، اور جب حسین نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تڑپنے لگتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، مضطرب ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مقتل میں بھی بی بی کا خیمہ ٹیلے کے قریب تھا، جسے ٹیلے زینبی آج بھی آپ کہتے ہیں نا. بی بی نے خیمہ لگوایا ہی وہیں پر تھا، کہا حسین میرا خیمہ اونچی جگہ کے قریب لگاؤ. جب کربلا پہنچی نا، کربلا آئی، کربلا قدم رکھا. کیوں؟ جب تک مولا حسین کی آواز مقتل سے آتی تھی نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس وقت تک بی بی اطمینان سے تھی، مولا حسین کی آواز آتی تھی. جب امام کی آواز آنا رک گئی نا، بلند ٹیلے پہ آ کے دیکھا حسین قاتلوں کے محاصرے میں. مولا حسین کی زیارت ہر روز کرتی تھی. جب میرے حسین چلے نا مدینہ سے، عبداللہ ابن جعفر سے کہتی ہیں، عبداللہ حسین جا رہا ہے، مجھے اجازت دو میں حسین کے ساتھ جاؤں. اگر روکو گے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ سن لو کہ ادھر سے حسین کی سواری چلے گی، ادھر سے زینب کا جنازہ اٹھے گا. میں قربان جاؤں، مولا حسین کے ساتھ کربلا آ گئی. دوستو کربلا آ گئی اور مولا حسین کے بہت قریب تھی یہ میری شہزادی، بہت قریب تھی، محسوس کرتی تھی میرے حسین کو. عام طور پر ماں بیٹا کہیں دور ہونا، سینکڑوں میل دور ہو، کسی مشکل کا شکار ہو جائے، ماں محسوس کر لیتی ہے میرا بیٹا کسی تکلیف میں ہے، کیونکہ ماں کی روح اور دل بیٹے کے قریب ہوتا ہے. ہمارے استاد بزرگ عالم دین آیت اللہ استاد محمد تقی جعفری، بہت بڑے عالم گزرے، امام خمینی نے کہا اس زمانے کا ابن سینا ہے. ان کی پیشانی پہ ایک دن کیل لگ گیا کتاب اٹھاتے ہوئے الماری سے. ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے جو جرمنی میں رہتے تھے، انہوں نے ان کو ٹیلی فون کیا، کہا تمہاری پیشانی پہ چوٹ تو نہیں لگی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے میری پیشانی میں درد ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہاں، آپ مجھے بتائیں نا، جب امام حسین کی پیشانی پہ پتھر لگا बीबी ने वो दर्द महसूस नहीं किया होगा, वो दर्द महसूस नहीं किया होगा। जब इमाम को जख्म लगता था बीबी वो दर्द महसूस करती थी, तहम्मुल करती रही, तहम्मुल करती रही। जब इमाम जख्मी होकर घोड़े से गिरे, हमारे उलमा ने, मैंने अतुल्ला मुजैरी से सुना है कि बीबी दौड़ के हुसैन के पास पहुंची। जख्मी है हुसैन, सर जगह जगह से कटा हुआ है, पेशानी की हड्डियां टूटी हुई हैं, अबरू कटे हुए हैं, आंखों में इतना खून है आंखें खुलती नहीं है। इमाम के रुखसार जख्मी है, दाढ़ी खून में खिजाब है, दांत टूटे हुए हैं, तालू जख्मी है। ये जालिम इमाम के मुंह में तीर मारते रहे, शाने कटे हुए हैं, इमाम बाजों पर बोझ नहीं डाल सकते। बदन गहरा जख्मी है, आप जालिम हाथों में खंजर लेके आते हैं, गले में मारते हैं, निकाल के फिर सीने में मारते हैं। और मेरी शहजादी जब पहुंचती है ना हुसैन के करीब, इमाम को इस हाल में देख के कहती है, अंतर हुसैन अंतर ही हुसैन ज़ैनब आई है, मेरे साथ कलाम कर, तुझे नाना रसूल का वास्ता, बाबा अली का वास्ता, अम्मा ज़हरा एक मर्तबा। इधर बीबी कलाम कर रही है, उधर से शिमर मलून आता जाता है, आता दिखाई देता है। मेरे हुसैन अपनी इस बहन को आंख का इशारा करके कहते हैं, बहन खैमा लौट जा। जब खैमा की तरफ लौटती है, पूछो ना कैसे लौटी है, पुश्त खैमा की तरफ है, रुख हुसैन की तरफ। हमारे उलमायतुल्लाह मुजहरी कहते हैं, उल्टे कदमों खैमा पहुंची। जब खैमा पहुंची तो सहराए करबला में जलजला आ गया, अंधेरा छा गया। ज़ैनुल आबिदीन इमाम के पास आके कहती है, बेटा ये क्या माजरा है? इमाम फरमाते हैं, अला कद कुतल हुसैन बि अर्ज करबला। अस्रे आशूर तक करबला हुसैन की थी, और असर आशूर के बाद करबला ज़ैनब कुबरा की बन गई। हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में सर कटे, सरों की कुर्बानियां देगी, और शहजादी की करबला में सरों की चादरें देगी। अजीज, और जिस बीबी ने सर की चादर दी उसका सर जख्मी था, कान बीबियों के जख्मी थे। असर आशूर के बाद जब ये लूट चुके लाश हुसैन को, जब ये पामाल कर चुके लाश हुसैन को, शिमरे मलून अपने लश्कर को लेके खयाम के करीब आया और बुलंद आवाज से कहा, उदखुलुल खयामा वसरकु मताउना, तुम में से जो भी खेमों में जा सकता है दाखिल हो जाओ, अब रोकने वाला कोई नहीं बचा, तुम्हारे रास्ते की रुकावटें खत्म हो गई, जो लूट सकते हो लूट लो। ये जालिम घोड़ों पर सवार खेमों में दाखिल हो गए, इनके हाथों में नेजे थे, दुआ करे ना खुदा न करे किसी घर में उस वक्त कोई डाकू लूटने आए, जब घर में मर्द मौजूद न हो, कोई बचाने वाला मौजूद न हो। इन्होंने बीबियों के सरों से चादरों को नेजों से उतारना शुरू किया, आए चादरों के टुकड़े टुकड़े हो गए। अजरकुमल अल्लाह, लूटने के बाद इन्होंने खेमों को आग लगा दी। अब मुझसे पूछो ना, मेरी शहजादियां खेमों से कैसे बाहर निकली? उलमा ने लिखा है, रुकू की हालत में निकली है। एक बीबी का सर दूसरी की बगल में था, दूसरी का तीसरी की बगल में था, यही कहती थी, वाह मुहम्मदा वाह अलिया वाह हसना वाह हुसैना वाह किल्लत नासिरा। खेमे जल के राख हो गए। मेरी शहजादी ने उम्मे कुलसूम से कहा, बहन आ, यतीमों को ढूंढे, बीबियों को तलाश करें, जो सहराए करबला में बिखर गए थे, जिसको रास्ता मशरक की तरफ मिला हो मशरक को दौड़ा, मगरब को दौड़ा, शमाल और जुनूब को दौड़ा, और सबको जमा करना शुरू किया। कुछ जिंदा मिले, कुछ की लाशें उठा ले, और सुनना चंद जुमले रह गए, जिंदा मिले कुछ की लाशें उठा लाई। मैं करूंगा, मौला हुसैन आप मजलूम हैं, मर्दों के लिए जवान बच्चों के लाशें उठाना आसान है, लेकिन खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल है। लाशों को गंदे शौदा में लाके रखा और बाकी बीवी और बच्चों को जले हुए खेमों के करीब लाके बिठाया और उन्हें तसल्लियां देती हैं। زبان حال یہ ہے بچوں کی تسلیاں دیتی ہیں. بچے کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے چھپی اماں میرے پاؤں میں کانٹے چپ گئے, کوئی کہتا ہے میرے کان زخمی ہو گئے, کوئی کہتا ہے انہوں نے مجھے تماچے مارے, کوئی کہتا ہے میرے دامن کو آگ لگ گئی تھی, کوئی کہتا ہے میرا بابا کہاں چلا گیا. میری شہزادی انہیں تسلیاں دیتی ہیں, حوصلے دیتی ہیں, کہتی ہے بچوں گھبراؤ نہیں, میں موجود ہو رہا. عزیز و سادات کی یہ بیوی اور بچے جنگل اور بیابانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے, انہیں کبھی کسی نے مارا پیٹا نہیں تھا, کبھی اس طرح بے حرمتی نہیں ہوئی تھی. عزیزوں میں چوتھے امام روایت کرتے ہیں, ایک مرتبہ آدھی رات کے بعد کا وقت ہے, میں نے کیا دیکھا, میری پھپھی نے بیٹھے بیٹھے تیمم کیا. تیمم کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر نماز تہجد شروع کی. کہتے ہیں میں نے شب عاشور بھی دیکھا تھا, آج رات بھی دیکھ رہا تھا, ایک فرق تھا. شب عاشور کھڑے ہو کے نماز تہجد پڑھی تھی, آج بیٹھ کے نماز عشاء پڑھ رہی تھی. میری شہزادی تھک گئی تھی, میری شہزادی تھک گئی تھی. میں نے تاریخی کتب میں پڑھا ہے کہ مولا علی نے لیلۃ العارین برستے تیروں میں نماز تہجد پڑھی وضو کر کے. عرض کروں گا مولا مردوں کے لیے وضو کر کے برستے تیروں میں نماز تہجد پڑھنا آسان ہے, لیکن مولا جب سر پہ چادر نہ ہو, سر زخمی ہو, قریب عزیز یتیم بچے ماں بیٹھے ہوں, قریب عزیزوں کے بے گوڑوں کفن لاشے ہوں, اے میرے مولا نماز عشاء پڑھنا بڑا مشکل ہے. میں نے حدیث کی کتب میں پڑھا ہے کہ جب آدھی رات کے بعد جب کوئی نماز عشاء کے لیے اٹھتا ہے تو خدا ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے, دیکھو میرا یہ بندہ جوان کس طرح نماز تہجد پڑھ رہا ہے. میں عرض کروں گا میرے کریم رب, اے میرے کریم رب مجھے یہ بتانا, جب شام غریباں آدھی رات کے بعد میری شہزادی نے سجدے میں سر رکھا تھا, نماز تہجد شروع کی تھی, تو نے کس کس کے سامنے فخر و مباحات کی تھی؟ یقیناً دادا آدم, نو, موسیٰ, شعیب, یعقوب, یوسف, ابراہیم, عیسیٰ, آؤ میری زینب کی نماز عشاء کو دیکھو. اے ملائکہ اپنی بندگی چھوڑو, میری زینب کے سجدے دیکھو. اے حوا, اے حاجرہ, اے آسیہ, اے مریم, اے خدیجہ الکبریٰ, میری زینب کی نماز تہجد دیکھو. رات گزر گئی, 11 محرم آ گئی. بس ایک جملہ پڑھنا ہے, یہ میری شہزادیوں کا قافلہ چلا مقتل کی طرف, کوفہ کی طرف. جب مقتل سے گزرا, بیویوں نے اپنے آپ کو اس طرح سواریوں سے اتارا جس طرح عباس بن بازوؤں کے اترے تھے. ایک فرق تھا عزیزوں, عباس گھوڑے کی بلندی سے گرے تھے, یہ اونٹ کی بلندی سے گری ہے. کہاں آئی ہیں میرے حسین کی؟ مقتل میں آئی ہیں. خدا نہ کرے جیسے بیوی نے اپنے بھائی کا جنازہ دیکھا, کوئی بہن اپنے بھائی کا جنازہ دیکھے. جب پتہ چل جائے نا کسی کو کہ کسی کی بہن آنے والی ہے, اس کے بھائی کے جنازے کو تیار کر لیتے ہیں, تیار کر لیتے ہیں, اس قابل ہو کہ بہن دیکھ سکے. آئی اپنے بھائی کے لاشے پر, ہمارے استاد جوادی عاملی کہتے کیا دیکھا, پتھروں کے ڈھیر تلے میرے حسین کا جنازہ ہے. سب سے پہلے اپنے بھائی کے جنازے سے پتھروں کو ہٹایا, پتھر ہٹانے کے بعد لاش حسین کو سیدھا کیا. میرا حسین سینے کے بعد سویا ہوا تھا, بدن سے ٹوٹے ہوئے تیر نکالنا شروع کیے, ٹوٹے ہوئے تیر نکالنا شروع کیے. وہ کہتے ایک مرتبہ دنیا والوں نے کیا دیکھا, بی بی نے لاش حسین کو خاک سے بلند کرنا شروع کیا, خاک سے بلند کرنا شروع کیا. میرے ماں جائے حسین تیری لاش خاک میں پڑی ہے, اس زخمی قرآن ناطق کی تلاوت کرتی رہی. تجھے زینب کہاں بوسا دے, تجھے کہاں چومے. ایک مرتبہ تجھا جوادی عاملی کہتے ہیں جھکتے جھکتے حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ دیے. کتنی دیر رکھے رہے نہیں پتا, جب لب لے تو خدا کو خطاب کر کے فرماتی ہیں, اے میرے خدا زینب کی یہ تعویز قربانی قبول کر لے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو مخاطب کیا کہ یا رسول اللہ صلی علیہ کا ملک السماء, اے اللہ کے نبی آپ اور اللہ کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں, یہ آپ کا حسین جو ناکے میں دوش مصطفیٰ تھا, یہ آپ کا حسین جو خون میں ڈوبا ہوا ہے, خون میں ڈوبا ہوا ہے, مصائب پڑ رہی ہے, ہر کوئی رو رہا ہے, بعض نے لکھا ہے آج بھی رونا شروع ہو گئے. یا ایک مرتبہ جناب سکینہ تڑت کے کہتی ہیں بابا بابا انظر الی امت المظلومہ, بابا میری بھتی کو درد اجرکم علی اللہ. جب قافلہ لے کے چلی ہے کربلا سے, مڑ مڑ کے لاش حسین کو دیکھ کے ہی کہتی ہے, حسین میں جانتی ہوں نا بہنیں بھائیوں کے جنازے پہ گور و کفن چھوڑ کے نہیں جاتی, لیکن حسین میں کیا کروں, میرا بس نہیں لگتا, میں قیدن بن گئی. تو نے اپنے یتیموں کی حفاظت کا کہا تھا نا, اٹھ دیکھ تادیاں نے کھا کھا گئے میرے بازو سیاہ ہو گئے. اللہ نے کل الکوم الظالمین.